أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اسی کے ذیل میں ہم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار و نظریات کا جائزہ لیں گے. اس لیے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ صدی کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی صدی اور اپنے زمانے میں، بلکہ آنے والے وقتوں میں ایسے انمنٹ نقوش مرتب کیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک ذہن و قلب پر چھائے رہیں گے. اور آج دنیا در حقیقت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کو زیر بحث لا رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، ریسرچ کے نئے دریچے وا کر رہی ہے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اتنی سادگی کے ساتھ، اتنی انکساری کے ساتھ، اور اسی نظام سے تربیت یافتہ کہ جو 1000 سال تقریباً پرانا ہے، کہ جہاں سے دوسرے لوگ بھی تربیت پا رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر پا رہا جو امام خمینی نے کیا. لہذا یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ تدبر کا مقام ہے، یہ ریسرچ کا مقام ہے کہ دیکھیں. لہذا آج کی نوجوان نسل کے لیے، ہم نے امام خمینی کا زمانہ در کیا ہے، انقلاب دیکھا ہے ہم نے. 9-10 سال تقریباً میری عمر تھی کہ جب یہ انقلاب آیا ہے، اور مجھے وہ تمام واقعات ابھی تک یاد ہیں، انقلاب سے پہلے کے واقعات اور انقلاب کی کامیابی کے درمیان کے واقعات اور انقلاب کی کامیابی کے بعد کے واقعات بالکل اچھی طرح یاد ہیں مجھے کہ کیا کچھ ہوا تھا. اور اس وقت لازم و ضروری ہے اپنی نوجوان نسل کے لیے کہ ہم حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کو نوجوان نسل کے بیان کریں، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایدن محترم، یہ سوال کیوں پیش آیا کہ ہم امام خمینی کے نظریات پر بحث کریں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ سب نے سنا ہے، قرآن کریم میں پڑھا بھی ہے، مردان انجلس نامی وہ اسلامی فلم بھی آپ نے دیکھی ہے. اس زمانے کا سب سے ہاٹ ایشو یہ تھا کہ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور یہ وہ سوال تھا جو ذہن و قلب پہ چھائے ہوا تھا، اور تذبذب کا شکایت چیمی گوئیاں تھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی زندگی میں ان کو انہی کے درمیان سے کچھ نوجوانوں کو موت کی نیند سلایا، جو کئی 100 برس تک سوتے رہے، پھر اٹھے اور دوبارہ جا کے سو گئے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند عالم مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو حیات عطا کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ روز قیامت انہیں اٹھائے گا. تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آبزرو کیا کہ کیسے زندگی ملے گی. بعین یہی صورتحال تھی کہ دین جو افیون تھا، جو سلانے کی گولی تھی، جو سکون میں لا کر بالکل گھر بٹھا دینے کا مذہب سمجھا جاتا تھا، وہ کیسے خمینی کو پیدا کرنے کا، خمینی کے انقلاب کو لانے کا سبب بنا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ایسا ملک جو 2500 شہنشاہیت کے نتیجے میں امریکہ اور برطانیہ کی سامراجی طاقتوں کے زیر اثر رہتے ہوئے ایک مضبوط بیس تھا، مرکز تھا امریکہ کا مشرق وسطی میں، اور تہران میں اس کا جاسوسی کا اڈا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ جو سوچنے میں مجبور کری، کیسے ہوا؟ تو دنیا پہ کیسے حکومت کرے گا جس کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے 79 سے، اور ظہور کبرا باقی ہے کہ امام آنکھوں کے سامنے تشریف لگے. لیکن ظہور کبرا جس طرح غیبت صغرا کا آغاز دھیرے دھیرے ہوا تھا، اسی طرح ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. اس پہ میں ایک کلپ میرا موجود ہے یوٹیوب پر، آپ اس کی طرف جو ہے نشاندہی کر کے اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو امام خمینی نے انقلاب برپا کیا۔ اب جب سوچ رہے ہیں کہ کیسے حکومت کرے گا، وہ ایسے حکومت کرے گا، آج 40 سال کے بعد بھی اسلامی انقلاب جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم در حقیقت یہ دیکھیں کہ عزیز محترم کے امام خمینی نے کیا کیا، امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کیا ہیں، اور امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو ڈسکس کرنے سے قبل لازم و ضروری ہے کہ ہم امام خمینی کے افکار و نظریات کی بنیادوں کو ڈسکس کریں کہ وہ بنیادیں کون سی ہیں، وہ بیسس کیا ہیں، وہ اصول اور مبانی کیا ہیں کہ جن پر امام خمینی کے سیاسی نظریات قائم ہیں، کہ آج بھی 40 سال کے بعد بھی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ انقلاب جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، عالم سامراج اور طاغوت سے ٹکرا رہا ہے، اس کو چکنا چور کر رہا ہے۔ ابھی ایک بظاہر ایک خاتون ہے جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ کی تصویر لگا کے اس نے کہا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا دین کیا ہے، مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ آپ کے عوام میں کریں کیا، لیکن مجھے فخر اس بات پر کہ امریکہ کا غرور آپ کے پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور شکست کھا رہا ہے امریکہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں لبنان کے مسیحی اور عیسائی جو ہیں وہ آیت اللہ خامنہ کی اور حسن نصر اللہ کی تصویر اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ جیت ہے، یہ وہ فتح ہے کہ جس میں دنیا کے مظلوم جو ہیں، سنی کیا، شیعہ کیا، حتیٰ یہودی بھی، امن پسند یہودی بھی امام خمینی کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو ان افکار و نظریات کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے کہ جہاں پر ہم امام خمینی کی شخصیت اور ان کے افکار و نظریات کو اپنے نوجوان نسل کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حضرت امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو پڑھنے سے قبل ان کے ان اصولوں کو، ان پرنسپلس کو مد نظر رکھیں کہ جن پر امام خمینی کے سیاسی افکار پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں اور آج بھی ضعف شانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام خمینی ایک مفکر تھے کہ جنہوں نے مختلف میدان اور شعبہائے زندگی میں قدم رکھا اور جامع الاطراف شخصیت، ہمہ جانب شخصیت اور مختلف فنون سے تعلق رکھنے کے ساتھ اب حرف مولا تصور کیے جاتے تھے۔ آپ جس شعبے سے وابستہ رہے اس میں عمق بخشا، گہرائی عطا کی، فکر کے ساتھ اس کی عظمتوں کو چھوا اور اس میں نہفتہ راز اور اسرار کو ہویدہ اور آشکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی افکار کا مجموعہ ہے وہ منسجم بھی ہے، جامع بھی ہے، منطقی بھی ہے اور در عین حال دینی بھی ہے۔ لہذا امام خمینی کے افکار سیاسی اور نظریات کو جاننے کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے دینی افکار و نظریات کا جائزہ لیں، اور لازم سی بات ہے کہ 4 قسم کے بنیادی افکار و نظریات ہیں کہ جن کو ہم حضرت امام خمینی کے لیے زیر بحث لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، امام خمینی کے فلسفی اصول کیا ہیں؟ دوسرا، امام خمینی کے کلامی اصول کیا ہیں؟ تیسرا، امام خمینی کے فقہی اور اصولی اصول و قوانین کیا ہیں؟ اس بنا پر یہ 3 قسم کے در حقیقت نظریات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصول و قوانین ہیں کہ جن کو حضرت امام خمینی نے یہاں پر ذکر کیا ہے اور ہم یہاں پر اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام خمینی کے جب فلسفی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو فلسفہ در حقیقت کسی کی چیستی اور ماہیت سے متعلق بحث کرتا ہے۔ امام خمینی کی معرفت شناسی، جہان شناسی اور انسان شناسی، کہ کس نگاہ سے، کس ویو سے آپ اس عالم کائنات کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس کے ساتھ آپ اس کائنات و یونیورس کو سٹڈی کرتے ہیں، ہستی سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، انسان سے متعلق آپ کا کیا نظریہ، آیا انسان بگ بینگ کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اور سڈنلی اور تصادفاً انسان پیدا ہو گیا، یا یہ کہ کوئی ہدف و مقصد اس کا ہے۔ یہ 3 وہ بنیادی افکار و نظریات ہیں، معرفت شناسی، ہستی شناسی، انسان شناسی، جو امام خمینی کے فلسفی افکار اور نظریات اور بنیادوں اور اصولوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سب مل کے امام خمینی کے فلسفی افکار کو جنم دیتے ہیں. یعنی امام خمینی کے فلسفی افکار کی تین بنیادیں ہیں، یا نہیں بلکہ یوں کہوں کہ معرفت شناسی، ہستی شناسی، انسان شناسی. ان تینوں پر امام خمینی کا فلسفہ بیس کرتا ہے، اور امام خمینی کے جتنے بھی افکار و نظریات ہیں سب اسی سے متعلق ہیں. دوسری طرف امام خمینی ایک شیعہ مجتہد ہیں، ایک مفکر ہیں، ایک کلامی استاد ہیں. آپ کی ایک کلامی نگاہ ہے، آپ کی عرفانی نگاہ ہے، 1400 سال پر محیط تاریخ، ثقافت، علم اور کلامی اصول، عقائدی اصول آپ سے متعلق ہیں اور آپ ان سے متعلق ہیں. غنی ترین فرہنگ و ثقافت اور اصول و قوانین مبانی ہے کلامی تشیع کے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. تشیع یعنی عین دین، عین قرآن، عین رسول اللہ، عین سنت رسول اللہ. توجہ رکھیے گا، تشیع الگ از قرآن نہیں ہے، تشیع جدا از نبی اکرم و سنت رسول نہیں ہے، تشیع روح دین ہے، تشیع عین دین ہے، تشیع عین تعلیمات قرآن ہے. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ان کلامی افکار و نظریات کو ہم مد نظر رکھیں کہ عدل اور امامت سے متعلق تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں اس پوری مدت میں جب آئمہ موجود تھے اور عصر ظہور میں اور عصر غیبت میں در حقیقت ہم کس طریقے سے اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور پھر زمانے غیبت کبریٰ میں کس طریقے سے امام خمینی کے نظریات کے تحت ہم اسلامی حکومت پر دلیل لا سکتے ہیں. اور پھر تیسری طرف امام خمینی ایک فقیہی ہیں، ایک اصولی ہیں. اس لیے کہ تاریخ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک اور فکر پیدا ہوتی ہے جو اخباریوں کی فکر ہے، جو صرف روایات ائمہ سے متمسک ہوتے ہیں، قرآن کے ظاہر کو نہیں مانتے ان معنی میں کہ قرآن حجت نہیں ہے، قرآن میں غور و فکر صرف ائمہ سے مخصوص ہے، اور ہم جو ہیں وہ بقول ان کے اخباریوں کے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کا حق نہیں رکھتے، یہ صرف ائمہ کو حق حاصل ہے، ہم صرف اخبار، روایات و احادیث کے ذریعے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لہذا ان کے مقابلے میں ایک اصولی فکر ہے جو تمام ائمہ طاہرین کے تربیت یافتہ شاگردوں میں موجود رہے ائمہ کے زمانے میں، اور پھر غیبت صغرا کبریٰ میں مختلف فقہا و مراجع مجتہدین کے ذریعے سے در حقیقت یہ فکر سامنے رہی ہے. درست ہے کہ یہاں پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ غیبت صغرا میں اور غیبت کبریٰ کے آغاز میں کچھ علماء آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے اخبار اور روایات پہ زیادہ تکیہ کیا ہے، اور اجتہاد کی نوبت جو ہے وہ ان کی تائیدات میں نہیں ملتی، ان کی سفارشات میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو عصر ائمہ سے نزدیک تر تھے، کہ ابھی امام کا ابھی ظہور ہوا ہے، لہذا فرسٹ ہینڈ کی جو روایات تھیں خالص، نورانی، پاک، تحریف سے دور، وہ ان کی دسترس میں تھی. لہذا ان کے لیے استنباط حکم شرعی کرنا، حکم شرعی کو وہاں سے نکالنا بہت آسان تھا. لہذا بہت زیادہ ہم اجتہاد کی ضرورت اس زمانے پیش نہیں آتی ہے، لیکن جتنا جتنا زمانہ غیبت کبریٰ کے بعد سے گزرتا رہتا ہے، اور پھر یہاں پر علماء جو آتے ہیں اور روایات اور احادیث کی روشنی میں وہ اصول و قوانین، الاصول الممحدہ در حقیقت مرتب کرتے ہیں علم اصول کے مطابق، کہ جن کے تحت اس اصول استنباط کیا کو قرار دیا جائے اور حکم شرعی کو حاصل کیا جائے. لہذا ایک ضمنی طور پر سوال تھا، اس کا جواب دے دیا. لہذا اخباری ایک فکر تھی جو نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، اور آج کل کے جو اخباری اگر کہیں نام نظر آتا ہے تو یہ وہ فیشن کے اخباری ہیں، ان کو اخباریت کی الف کا بھی نہیں پتہ، نہ یہ کہ پتہ ہے، نہ الف کا پتہ، نہ یہ کہ پتہ ہے، لیکن جو اصولی ہیں ان کو دین اسلام کی تعلیمات و فقہ آل محمد کی الف سے لے کر یہ تک کا پتہ ہے. لہذا امام خمینی حجیت عقل اور اجتہاد کو اپنے لیے رہنما و دلیل قرار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اسلامی کے سلسلے میں امام خمینی کے جو نظریات ہیں، جو اسلام کے نظریات ہیں، حاکم شرع کے نظریات ہیں، وہ قابل دین ہیں. پس امام خمینی جو ہیں ایک فقیہ بھی ہیں اور ایک اصولی بھی ہیں، یہ تینوں مل کر، یعنی فلسفی، کلامی اور فقہ و اصولی، یہ امام خمینی کے نظریات کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات جو ہے اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اب آتے ہیں پہلے مرحلے پر کہ امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کیا ہیں. چونکہ کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، لہذا مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کو بار بار دیکھوں اور آپ کے سامنے بیان کروں. فلسفی، دنیا کے فلسفی نظریات کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے جتنے بھی سیاسی مفکرین ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ در حقیقت ایک خاص ویو سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو ایک شناخت اور ایک معرفت حاصل ہے، جس کے تحت ان کی سیاست اس شناخت اور معرفت، اس نالج اور علم کے گرد گھومتی ہے، بنیاد بنتی ہے ان کی سیاست کی. اور اسی طرح وہ انسان اور جہان کے آپس میں رابطے کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو دو قسم کے نظریات ملیں گے، یہ خالصتاً مادی یا خالصتاً روحانی، اور پھر تیسرا ایک اور ہے کہ جو دونوں کو ملا کے چلنا چاہتا ہے. چنانچہ سیاست جو ہے، جب ہم سیاسی بات کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات، تو سیاست جو چونکہ مینجمنٹ ہے اسلام انسانی سوسائٹی کی، اور اس میں دنیاوی زندگی اس کی حقیقت آتی ہے کہ انسان کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے، کتنا ہے انسان، ایک انسان ہے تو کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسا ہے، کتنا انسان ہے، کتنے عرصے رہے گا، اور پھر اس کو مینیج کرنے کے لیے، ایک انسان اور سوسائٹی کو مینیج کرنے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے پالیٹکس ہوتی ہے، اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، جو مثلا حکومتوں کو ترتیب دیتے ہیں یا نظام چلاتے ہیں، سسٹم بناتے ہیں. یہ سب جو ہیں یہ بیس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے بارے میں تحقیق کریں. امام خمینی کے جو سیاسی افکار و نظریات ہیں، ان میں سے پہلا عنصر کیا ہے، پہلا فیکٹر کیا ہے، فلسفی، یعنی وہ نالج، وہ شعور، وہ ویو کہ جو آپ کو بتائے، ایک معرفت شناسی، دو اس کی جہان بینی یعنی مطالعہ کائنات، اور انسان شناسی. لہذا ان تینوں کو اگر سمجھ جائیں گے تو امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو سمجھ جائیں گے، اور اگر ہم اس پہ توجہ نہ دیں، ہم امام خمینی کے افکار و نظریات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو ایک صرف ایک محض جو ہے ایک عام سا سیاستدان تصور کرتے ہوئے دولت اور طاقت و کرسی کے حصول کے لیے ان کی تگودوں کو محدود کر دیں گے. لہذا آئیے سب سے پہلے آتے ہیں امام خمینی کے فلسفی اصول کی جانب. دیکھیں، میں نے کہا امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کی تین بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد ہے فلسفی افکار و نظریات، دوسرے ہیں کلامی، تیسرے فقہی و اصولی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پہلے مرحلے پر، مبانی فلسفی، یعنی فلسفی اصول و قوانین کیا تھے. ان میں تین چیزیں آتی ہیں، معرفت شناسی، ہستی شناسی، انسان شناسی. اس کو میں بیان کر چکا ہوں، اب اس کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. معرفت شناسی کیا ہے؟ معرفت شناسی و شناخت و شعور در حقیقت ہر مفکر کے نظریات کی بنیاد بنتا ہے. آپ کا ویو کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے جو گلاسز استعمال کیے ہیں، عینک لگائی، وہ ہرے رنگ کی ہے تو آپ کو ہری چیز نظر آئے گی، اگر آپ نے نیلا لگایا تو نیلی نظر آئے گی، اگر کوئی اور رنگ استعمال کیا تو اس رنگ کے تناظر میں آپ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھیں گے. تو یہ جو معرفت ہے در حقیقت، یہ آپ کو حقیقت کی لگانی چاہیے، حقیقی معرفت ہونی چاہیے، معرفت کی عینک ہونی چاہیے، تاکہ ہر چیز اوریجنل فارم میں، اوریجنل شکل میں، اپنی پوری اصلیت کے ساتھ آپ کو نظر آئے. اور ہر مفکر کے افکار کی بنیاد انسان، معاشرہ اور دنیا پر قائم ہے. انسان اور معاشرہ کیا ہے، اور پھر دنیا کے بارے میں ان دونوں کا کیا رابطہ ہے، انسان اور معاشرہ، ٹھیک، اور پھر دنیا. یہ تین جو یوں کہوں مثلث ہیں، یہ تین مثلث کے جو اضلاع ہیں، یہ بہت زیادہ کردار اہم ادا کرتے ہیں. لہذا جب بھی کوئی فلسفی طور پر اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو وہ پوچھے گا کہ کہاں سے علم لیں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے جو ہے وہ غور و فکر کریں. امام خمینی چار چیزوں کو بنیاد قرار دیتے ہیں معرفت شناسی کے لیے. پہلی چیز وحی، دوسری چیز فطرت، تیسری چیز قلب، اور چوتھی چیز عقل و حق. یہ وہ چار بنیادی ترین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے رہنمائی کرتی ہیں اور شناخت اور معرفت کے منابع اور سورسز میں شمار ہوتی ہیں. وہی یعنی خداوند عالم میں مربوط ہونا، فطرت جو اللہ تعالی نے ہر انسان میں رکھی ہے، قلب جو ہر انسان کو خداوند عالم نے ودیت کی ادراک احساس کا مرکز، اور عقل تعقل و تدبر اور غور و فکر کا مرکز. پس عقل حق اور قلب کے ذریعے سے در حقیقت انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرتا، اور ان سب پر جو فوقیت حاصل ہے، جو رہنمائی ہے، وہ وحی کی ہے. وحی ایک نظارت رکھتی ہے، اشراف رکھتی ہے ان سب پر، عقل پر، حق پر اور قلب پر. اور یہاں سے جو ہے ان کی اگر رہنمائی صحیح ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں صحیح طور پر کام کرتی ہیں. چنانچہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مادی افراد، مادی افکار و نظریات رکھنے والے افراد کا معیار شناخت اس دنیا کی پہچان کے بارے میں وہ حس ہے، وہ سینس ہے، وہ لیبورٹری میں ٹیسٹ کی جانے والی چیزیں ہیں. جو چیز ان کے نزدیک قابل محسوس نہ ہو، جسے حس محسوس نہ کرے، اپنے دائرے میں نہ لے کر آئے، وہ علم کے دائرے سے باہر تصور کی جاتی ہے. یعنی علم کا دائرہ حس میں محدود ہے، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، چھونے میں، چکھنے میں. ان کے علاوہ اگر ماورائے طبیعت ہیں، میٹافزکس ہیں، تو وہ علم کے دائرے میں نہیں آتی. لیکن اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ در حقیقت سائنس اور علم جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے کہ ایک اور حقیقت ہے جسے حس دینی کہا جاتا ہے، چھٹی سکس سینس ہے انسان کی جسے دینی سینس کہا جاتا ہے، اور جس سے لڑنے کے لیے آج بل گیٹس جیسے افراد جو ہیں وہ دنیا پہ ایک امپریلزم تھوپنے کے لیے اور ایک شہنشائیت قائم کرنے کے لیے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ سامراجی طاقتیں اور دجالی نظام اس حصے دینی سے در حقیقت مقابلہ آرائی کرنے کے لیے اپنے قدموں کو جما رہے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی COVID-19 کرونا وائرس کی وبا، یہ پہلے مرحلے پر، اس کے بعد ویکسین، اور پھر وہ دجالی نظام اور نینو چپ، اور یہ ساری چیزیں حقیقت کے تحت کھلتے چلی، وہ WHO کے جھوٹ، وہ تمام افترا اور کذب، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو چیز سائنس کے دائرے میں آئے گی، علم کے دائرے میں آئے گی، اسے تسلیم کریں گے اور اس کو وجود کے ایگزسٹ ہونے کے ہستی کے مترادف تصور کیا جائے گا. اور جو چیز مادہ نہیں ہے، امام خمینی کہتے ہیں، اسے موجود ہی نہیں سمجھے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. لہذا اس بنا پر ان کے نزدیک غیب جو نظر نہیں آنے والی ہے، خداوند عالم کا وجود، وہی، نبوت، قیامت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کا مکمل انکار کیا جاتا ہے. جبکہ اسلامک اسٹڈی آف یونیورس میں، یعنی جہان بینی الہی جس کو ہم کہیں، مطالعہ کائنات جس کو ہم کہیں، اس میں سے ایک چیز کیا ہے، حس اور عقل. حس ہمارے یہاں بھی ہیں، ان کے یہاں بھی، لیکن وہ عقل کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو حس میں آ گیا، لیبورٹری میں آ گیا، سائنس میں آ گیا، ٹھیک ہے. لہذا ہستی جو ہے وہ غیب ہو یا عالم شہود ہو، مادہ ہو یا غیر مادہ ہو، یہ ہستی میں شامل ہے. لہذا وہ موجودہ جو مجرد ہیں، ان کا انکار کیا جاتا ہے مادی لوگوں کے نزدیک، اور ان کی جو دنیا سے متعلق نظر ہے وہ انتہائی محدود ہے. صحیفہ امام خمینی، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 222. امام خمینی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عقل، حق اور قلب، یہ تین بنیادی ہیں، ان پر سرپرستی کس کی ہے؟ وحی کی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ حقیقی علم ماورائے طبیعت سے حاصل ہوتا ہے، عالم غیب سے حاصل ہوتا ہے، اور عرفاء و فلسفہ اسی گام کو اختیار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے گورباچوف کو، سابق سوویت یونین کے صدر کو جو خط لکھا تھا، اس میں کہا تھا آئیے آپ اپنے افراد کو بھیجئے تاکہ وہ یہاں پہ خدا اور دین سے متعلق گفتگو کریں. آپ کی تمام تر مشکلات کا حل خدا کی شناخت حاصل نہ کرنا ہے. یہ کتنا بڑا مفکر فلسفی کہہ رہا ہے کہ آپ نے خدا کو نہیں سمجھا ہے، مشکلات آپ کی خدا کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. آئیے کچھ افراد بھیجیے تاکہ وہ سمجھیں کہ خدا ہے، غیر مادی چیز ہے، غیب ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ علم وحی کے ذریعے سے انسان حقیقت علم تک پہنچتا ہے، بغیر علم وحی کے اور مرتبط ہوئے بغیر، رابطہ رکھے بغیر کہ انسان وحی سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ چاہے کہ حقیقت تک پہنچ جائے، کبھی نہیں، ابداً 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 وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. لہذا امام خمینی کے نزدیک در حقیقت چار چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہستی کی شناخت اور معرفت اور نالج شعور کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلی چیز حسی یا تجربی، جو حس میں آ جائے، سینس میں آ جائے، تجربے میں آ جائے، جس کو مادی بھی مانتے ہیں، مادی لوگ بھی اور ہم بھی مانتے ہیں. ایک دو عقلی یا برہانی، یعنی ان سے بڑھ کر پھر مفکرین اور فلسفی حضرت آتے ہیں، عقلی بھی اور برہانی بھی، ان کی یہاں بھی ہماری یہاں بھی ہیں. اور پھر تیسری چیز اسے بڑھ کر شہودی یا عرفانی، اور پھر چوتھا مرحلہ کیا ہے، وحیانی، یعنی در حقیقت وہی کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان ان تمام چیزوں کو، ان چار چیزوں کے ذریعے تمام چیزوں کو حاصل کرتا ہے. یعنی حس و تجربہ ایک، عقل و برہان دو، استدلال تین، دو شہودی و عرفانی تین، اور وحی چار، یہ تمام چیزیں ہیں. لہذا ان تمام نظریات کے تحت جو ہے وہ ایک ویو بنتا ہے، اور جو انسان کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ماورا طبیعہ، میٹا فزکس، ایک اور وجود ہے، غیب ہے، حقیقت ہے، احساس ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک اور نئی ریسرچ سامنے آ رہی ہے، تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ امام خمینی نے اس بارے میں کیا بیان کیا تھا. پھر آتے ہیں کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر وحی نہ ہو، اگر دست وحی انسان کا ہاتھ نہ تھامے، خوب کیا ہوگا، انسان جو ہے عقل سے کسی حد تک تو سوچ سکتا ہے، انسان جو ہے وہ ادراکات قلبی سے تو کہیں نہ کہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن مکمل راستہ نہیں ہوا. پا استدلال یہ چوبی بوت، استدلال کے پاؤں لکڑی کے بیساکھی کی طرح ہوتے ہیں. انسان چل تو سکتا ہے لیکن راستہ جو ہے وہ دوڑ نہیں سکتا، اس سہارے کے طور پر ہوتا ہے، وقتی طور پہ ہوتا ہے. پھر دوسری چیز ہے ہستی شناسی، کائنات کا مطالعہ، یونیورس کو دیکھنا، یونیورس مراد عالم مادہ وغیرہ مادہ، عالم تجرد، عالم مادہ، دونوں مراد.